برادران اسلام، آج کے اس درس میں سرکار دو عالم، سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی سیرت مبارک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں. سب سے پہلی بات تو یہ تصور فرما لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک ایسی شان ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اگر اس کو بیان کر، ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر محفوظ فرمائے، جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول آئے، جن کی صحیح تعداد کا علم تو اللہ کو ہے، عام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 124,000 نبی بھیجے گئے، جن میں 313 رسول آئے، اور ان 313 رسولوں میں سے پھر 5 اول العزم من الرسل آئے، اور ان 5 میں سے بھی پھر سب کے سردار جو ہیں وہ خاتم الرسل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، یعنی آپ کی ولادت سے قبل، آپ کی ولادت مبارکہ کے احوال، آپ کی ولادت سے پہلے کے علامات، آپ کی ولادت سے قبل کے مبشرات، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کے حالات، آپ کا رضا، آپ کا بچپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کے ازواج مطہرات سے نکاح، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نزول قرآن، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پھر معجزات کے اقسام کے، معجزات سماوی، معجزات ارضی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جن کا تعلق جسد رسول سے ہے، جسم رسول سے ہے، اسم رسول سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آفاقیت، آپ کی کتاب کی عالمگیریت، آپ کا پورے انس و جن کے لیے سراپا رحمت، آپ کا دور بشارت، آپ کا دور نزارت، آپ کا دور اسفار، آپ کا دور فتح مکہ، آپ کا دور اپنوں کے ساتھ، آپ کا دور بیگانوں کے ساتھ، آپ کی خارجی زندگی، آپ کی داخلی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کا برتاؤ غلاموں کے ساتھ، کون سا پہلو ہے جس پہ آدمی، کوئی مورخ، کوئی صاحب قلم، کوئی استاذ، کوئی مدرس، میرا تو ایمان ہے کہ اگر ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی سیرت پاک پہ لکھنا شروع کر دیں تو ہماری اپنے عقول، ہمارے اپنی جد و جہد، ہماری سائی، ہماری ہمتیں، ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، لیکن سیرت پاک کے پہلو ہم کسی طرح سر انجام پورے نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس بات پہ آپ غور کریں، تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں، کتب سیر پہ نظر ڈالیں، جس انداز میں میرے آقا سرکار دو عالم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہے، اور کسی اللہ کے نبی پیغمبر کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی. یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ 124,000 پیغمبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کرتے جائیں،
اللہ نے قرآن میں تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما دیا نا، چونکہ آپ سے زمانہ قریب تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا کہ وہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر کتاب تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہر کتاب میں نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اتنا بڑا اہتمام، حالانکہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں پیدا ہوں گے، اللہ کو تو علم تھا، اور یہ بات بھی موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے. یہ بات ایک فیصلہ شدہ بات ہے، اور اللہ کا تو علم کامل ہے، اللہ تو عالم ما کان وما یکون ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جتنی شان ہوگی، جتنی عظمت ہوگی، اتنا ہی اس کا اہتمام ہوگا کہ ہر پیغمبر آئیں اور حضور کے آنے کے بارے میں خوشخبری دیں اور امت کو بتلائیں. اسی طرح دوسری بات پہ آپ نظر ڈالیں، یہ تو بات موجود ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایمان لائے گا تو سارے انبیاء پر ایمان لائے گا، کہ تمام اللہ کے نبی پر حق، تمام اللہ کے رسول پر حق. لیکن یہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ پورے انبیاء جتنے اللہ نے پیدا فرمانے تھے سب سے یہ وعدہ لیا ہو، یہ عہد لیا ہو، یہ میثاق لیا ہو کہ اگر میرے مدنی پاک کا زمانہ آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے، تم حضور کی نصرت کرو گے. یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں ہمیں پورے قرآن و سنت میں بات نہیں ملی. یہ شان ملی تو صرف سیدنا محمد الرسول اللہ، کہ ابھی حضور آئے نہیں، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے. یعنی جیسے اللہ نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کے لیے لوگوں سے اقرار کرایا کہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو جب اقرار الست ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. یعنی یہ شان اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتی کہ اللہ تمام انبیاء سے عہد لے، تمام انبیاء سے میثاق لیا جائے کہ میرا ایک نبی آئے، میرا ایک شان والا پیغمبر آئے. اور اسی طرح آپ پورے تاریخ عالم پہ، تاریخ انسانیت پہ، تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں، ایسا واقعہ بھی آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ اللہ کا نبی پیدا نہ ہوا ہو اور اس پہ ایمان لانے والے پہلے موجود ہوں، ایسا واقعہ کبھی نہیں. یعنی یہ بات تو ملتی ہے کہ بھی انبیاء آئے تشریف لائے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا، کچھ لوگوں نے تصدیق کی، کچھ لوگوں نے تکذیب کی. لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، پیدائش نہیں ہوئی، نبوت ملنا تو بعد کی بات ہے. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. اس وقت تباب یمن میں سے ایک بادشاہ گزرا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتب سابقہ میں جب مطالعہ کیا اور سرزمین مکہ و مدینہ سے گزرا اور یہاں کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کتب سماویہ کے ساتھ اس کا تقابل کیا، تو اس نے ایک خط لکھا اور اپنے اس ملک میں شاہی فرمان کو امانت کے طور پہ جمع کرا گیا کہ میرے بعد یہ خط جو ہے محفوظ رکھا جائے. اور جب وہ سرکار دو عالم اللہ کے نبی سرزمین مکہ میں پیدا ہوں تو میرا خط پیش کیا گیا. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش بھی نہیں ہوئی اور اس نے اس میں خط لکھا کہ میں تبع یمن ہوں اور میں اس بات کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی میں آپ کو پیدا فرما دیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں گا، اور میں آپ کا وزیر بنوں گا، میں آپ کا معاون اور سپاہی بنوں گا. حالانکہ وہ بادشاہ ہے، یمن کا بادشاہ ہے، کباب ہے جو ہیں یہ سبا جو تھے یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا، کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا، اسی طرح فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو طبابعہ جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، وہ طبع الاکبر، طبع الاول، طبع الثانی، کس طرح پکارے جاتے تھے. تو اس نے لکھا کہ اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے میرے زمانے میں میری زندگی میں پیدا فرما دیا تو میں آپ کا سپاہی ہوں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، آپ پہ ایمان لاؤں گا، اور اگر میں پہلے مر گیا اور آپ میرے بعد دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر میرے گواہ رہے کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا گیا. یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے اور بڑے بڑے سلاطین، یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں، شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں، ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں، یعنی ایک نہیں متعدد روایات اس بات کی بات فرماتی ہیں کہ ہم نے مکوکس کے بعد شہنشاہ اسکندریہ کے پاس، اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں. اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا لیکن یہ اسلام نہیں لائے. تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو، میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں، ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، تو ہمارے قریب کی بات ہے، میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا. تو کہتے ہیں مجھے لے گئے، ایک ایک خانہ کھولتا گیا، تصویریں دکھاتا گیا، ایک تصویر پہ میں نے کہا کہ ہاں جا صورت رسول، لیکن یہ تصویر ہے اس نبی. انہوں نے کہا بالکل تم ٹھیک ہے. یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، مکوکس مصر کے پاس، شاہ اسکندریہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی، یا بعد لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے، آپ کی صفت پڑھ کے، آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں وہ پہلے سے موجود ہیں، اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا. اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الأمی، جن کا ذکر تورات انجیل میں بھی موجود ہے. اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بطیبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا، ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفت ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق. اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں کہ آپ کی طبیعت میں درستی ہو، زبان میں سختی ہو، ایسے نہیں ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ یقبل الہدیت ولا یقبل الصدقہ, اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیہ کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے. اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کندھوں درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتفیہ علامت, کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پہ ایک علامت نبوت بھی ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوں گے. اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے گی اور وضو کرنے والی ہوگی اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی اور اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والی ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی کہ ہر اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے, ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے. یعنی کتنی تفسیر ہے تورات میں کہ تو باوجود تعریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. تو کس طرح کا اور کسی پیغمبر کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو بے سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا, اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت ہے. حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھی, جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نا پہلے, دو تھی اب ایک ہو گئی. ہم تو خیر مسلمان ہیں, یعنی جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں, ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے. مخلوق کیا ہے, مخلوق تو آج ہے. بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بھی بڑی طاقتیں, تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھیں, ایک کسرا اور ایک کیسا, یعنی یا فارس یا روم, یہ دو قوتیں. اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں, اگر آپ توریستان, ترکمانستان, ماورا, نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر. اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں, المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے, المانیہ ہو گیا, بلاد مغرب ہو گئے, کچھ بلاد افریقی ہو گئے, پھر حبشہ ہو گیا, یہ سارا جو تھا یہ کیسر, یہ اس کے تسلط میں, یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں, یعنی آدھا دنیا سمجھے ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے, اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی, نہ یہاں قیصر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام ہے میں پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکے. تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے, یعنی ایک ظاہری طور پر, ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سنٹر میں, آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھائی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے. تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا, تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا. یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں ملتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا, یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا. اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانہ کو چن لیا, پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا, پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا, پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا, اور پھر ان میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. یعنی اتنے انتخابات اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ بعض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا. ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی. محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات, وہ رب کائنات, وہ متصرف کائنات, وہ قادر, وہ مالک سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرہ پہ محیط ہے, وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں. حسب کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, مولد کے اعتبار سے, منشا کے اعتبار سے, محل فلاقت کے اعتبار سے, یہ باتیں اتفاق نہیں, یہ اللہ کے فیصلے. اب دیکھ لیں بہت حد, یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا, جیسے آپ دیکھتے جائیں گے, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, حاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب, تو جیسے جیسے آپ, یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو, اجداد کو, دادوں کو, آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی. یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا. صرف قریب میں آپ دیکھیں گے, مثلا آپ کے دادا عبد المطلب ہیں, ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا. ایک بات یاد رکھیں, ان کا نام جو ہے شیبہ تھا, ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا. یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے ہاشم, جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے. یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے, اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں, اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سلالہ اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا. تو جب یہ بچے تھے شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے, جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب, تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں. اور ماں بڑے گھر کی تھی, بڑے خاندان کی عورت تھی, اور بڑے ناز و نعم سے اس نے تربیت کی تھی, پالا تھا. انہوں نے کہا مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے, کہاں رکھو گے, تمہارے پاس کہاں اتنا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکو, خدمت کر سکو. انہوں نے کہا یہ بات نہیں, بات ہے شرف کی, ہمارے شرف کا مقام کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی پھر ہمیں قوم تانا دے گی کہ ہم اپنے بھتیجے کو بھی نہ اس کی کفالت کر سکے, بھی بھائی کا بیٹا تھا اس کو بھی نہ سنبھال سکے, تو یہ ہمارے لیے جو تانا ہے نا یہ بہت بڑا سخت تانا ہے. بہرحال کچھ بھی ہم نے لے جانا ہے. تو ماں نے کہا کہ اچھا میں جبر تو نہیں کرتی لیکن اپنے بیٹے کو میں اختیار دیتی ہوں, وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے, چاہے تو ماں کے ساتھ رہے. اب دیکھیں ایک طرف جانے شیبہ کو پتا ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی, مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی, اور اب میں کس ناز و نعم میں زندگی گزار رہا ہوں. جب اسے اختیار دیا گیا اس نے کہا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں, میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے کیا مقام. اور ماں کا ایک وقت ہے, اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزانہ کا, وہ گزر گیا, اب میں بڑا ہو گیا. اسی لیے نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے, ماؤں سے تو نہیں چلتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی. تو مطلب جو تھے وہ ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا کے لائے, تو بچہ بڑا خوبصورت, اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ لے آئے تو لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا, تو وہ عام رواج تھا اس وقت, لوگ غلام خریدا کرتے تھے, خوبصورت لڑکے خریدتے تھے, خدمت کے لیے رکھتے تھے, فخر کرتے تھے سردار کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں, وہ کہتا میرے پاس اتنے غلام ہیں, میرا غلام اتنا قیمتی ہے, وہ کہتا میرا غلام اتنا قیمتی ہے. لوگوں نے جو دیکھا تو انہیں سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر کے لایا ہے مطلب, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب, تو لوگوں کو نام ہی بھول گیا شیبہ, تو نام ہی عبد المطلب ہو گیا, ورنہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا. اب یہ عبد المطلب جو ہے اب تو عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گیا نا, شیبہ تو نام ہی ختم ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے. یہ اتفاق نہیں بلکہ خالق کائنات نے اپنے آنے والے نبی, اپنے پاک پیغمبر, خاتم الانبیاء والمرسلین, امام الانبیاء والمرسلین کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے یہ نظام عالم, یہ نظام کائنات, یعنی اس میں جتنے رنگ بھرے گئے ہیں جس جس رنگ پہ نظر ڈالو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا جوڑ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس عبد المطلب نے اب دیکھیں کہ افتخار کی بات, شرف کی بات ہوتی کیونکہ مکے میں مقام تھا. اور اتفاق کی بات یہ ہے, خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں یہ زمزم ختم ہو گیا, گم ہو گیا. جو ہم کے بعد گردنیات ہوئیں, مٹی پڑی, کچھ سیلیں آئیں, نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, کہیں ملتا ہی نہیں. عبد المطلب نے, ان کے ایک بیٹے تھے حارث, ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں. اب جناب کون تلاش کریں, یعنی کوئی تلاش کرنا آسان تو نہیں کرنا جی. تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کے پاس آلات ہیں, آپ کے پاس مشینیں ہیں, کیمرے ہیں, آپ کے پاس کھدائی کے ذرائع ہیں, آپ کے پاس غواصین ہیں, غوطہ خور ہیں. اس زمانے میں کہاں یہ انتظامات, سارا کعبۃ اللہ کے بعد بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ہیں. عبد المطلب کو بڑی طرح کے زمزم ملے. اب آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے. ایک رات عبد المطلب سوتے ہوئے, رات کو سوئے ہوئے ہیں, نیند ہے, نیند میں خواب دیکھتے ہیں. ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ اوہ فر طیبہ, کہ طیبہ کو کھودو. سمجھنا آئی بات کیا کہہ رہا ہے. اچھا دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ اوہ فر مضمونہ, کہ مضمونہ کو کھودو. پھر سمجھنا آئی کہ طیبہ کیا ہے, مضمونہ کیا. تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ اوہ فر برہ, کہ برہ کو کھودو. آپ کو سمجھ نہیں رہے ہیں عبد المطلب کہ یہ کیا خواب ہے. ایک تو متبادل مجھے خواب آ رہے ہیں, ہر رات خواب نظر آ رہا ہے, اور خواب کے عین ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھودو, کبھی آتا ہے برہ کو کھودو, کبھی آتا ہے طیبہ کھودو, کبھی آتا ہے مضمونہ کھودو. یہ بات کیا ہے. چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ اوہ پر زمزم, زمزم کھودو. اب عبد المطلب کی بات جو تھی نا اس کی سمجھ آئی. اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام تھے دراصل, کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی. تو ان نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے تاکہ ستایا ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے, میری تو یہ تمنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرا ایک بیٹا کیسے ڈھونڈیں گے. کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے, عبد المطلب نے پھر خواب دیکھا. خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ اوہ فر بین فرس و دم, اور عند نقرۃ الغراب الاعصم عند قریۃ النملۃ. وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھودو زمزم, لیکن بینا رفس و دم کہتے ہیں خون اور رفس کہتے ہیں گوبر. یہ ہم دیکھیں نا, آپ نے اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے, تو من بین فرس و دم لبن خالصا, کہ ادھر فضلہ ہے ادھر خون ہے, درمیان میں دودھ کی نہر ہے, اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں, سائغا للشاربین, اللہ کی رحمت ہے. تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا ایک طرف خون ہوگا, اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب الاسم، غراب اسم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو، یعنی ہو کوا، کوا جیسے غراب، غراب مشہور ہے تو، لیکن پورا سیاہ نہیں، ایک پر اس کا سفید ہو، جہاں وہ ٹھونگ مار رہا ہو، اپنی نقط اپنے ٹونگے مار رہا ہو، اس جگہ کو کھودو اور وہاں یہ دیکھو کہ بھائی وہاں ایک بستی ہوگی کیوں کیوں کی. عبد المطلب کہتا ہے میں حیران، اب صبح کو جناب سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر، ایک ایک پہاڑ، ایک ایک کونا، ایک ایک گلی، ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے، نہ اس کو وہ دم ملتا ہے، نہ اس کو وہ فرس ملتا ہے، نہ اس کو وہ چیونٹیوں کی کوئی بستی ملتی ہے، نہ اس کو کہیں کوا چونچ مارتا ہوا ملتا ہے. وہ کہتا ہے بھی عجیب بات ہے، مجھے متواتر چار راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی واضح بات کہی گئی اور میں موقع پر موجود نہیں. کہتے ہیں میں بہت پریشان اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سعادت مجھے ملے. اب دیکھیں نا ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے، یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے، لیکن عبد المطلب کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا وجہ کیسی؟ یہ سب اتفاقات تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا. ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچڑا لے کے آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ بتوں پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اسراف و نائلہ کے قدموں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے، جیسے آج کا وثنی ہندو جو ہے وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھینٹیں چڑھاتا ہے، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کے ذبح کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شکتی ملے گی. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے بازاروں پر سینکڑوں دمبے ذبح ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بلکہ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں رات کو ہوٹل بند ہو جائیں تو بہترین علاج ہوتا ہے کہ کسی مزار پہ چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی لنگر تو چل ہی رہا ہوگا. حلال حرام کی باتیں تو پھر قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ وہ حلال ہے یا وما احل به لغیر اللہ میں آتا ہے، لیکن وقتی طور پر یعنی وہی ایک جگہ ہوتی ہے جب زندہ کھانا لیتے تو کہتے ہیں مردوں کے پاس مل جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آ کر انہوں نے ایک بت کے سامنے ایک وہ بچڑے کو ذبح کیا، اس کے بعد جب ذبح کر لیا تو وہ کیا کیا، اس کے آٹے نکالے، گوشت نکالا تو وہ فرس وہاں گری. تو اب عبد المطلب مجھے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ من بین فرسن و دمن، کہ ایک طرف فرس ہوگی گوبر ہوگا، ایک طرف خون ہوگا. میں نے کہا اب یہ جگہ تو متعین ہو گئی کہ ایک جگہ وہاں ہے جہاں ذبح کیا گیا وہاں خون پڑا ہے، اور جہاں اس کو صاف کیا گیا وہاں فرس پڑا ہے. تو کم از کم یہ ایک تو میرے خواب کی بات پوری ہو گئی کہ من بین فرسن و دمن کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جب اس ایریے میں میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ڈھونگے مار رہا ہے. میں نے اس پہ جب نظر ڈالی تو وہ بالکل اسی طرح کا کوا تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ان تنقلت غراب الاسم، کہ سارے پر سیاہ ہیں اور ایک پر سفید ہے. اس جگہ پر بھی میں نے جلدی سے نشان لگا لیا اور اس کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کا گھر تھا، وہاں سے راستہ جا رہا تھا، وہ مجھے کریا یعنی بستی نملا کی چیونٹی کی بستی بھی مل گئی، وہ ساری علامات مجھے مل گئی. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری بات سن، کہ اللہ ہمیں وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں زمزم کا، اب جگہ معین ہو گئی ہے، لیکن خدائی تو بہت بڑی چیز ہے، وہ آسان کام تو پھر بھی نہیں. لیکن میں کہا کہ ٹھیک ہے اب کام کی ابتدا شروع ہوئے تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، حالانکہ مشرک ہے، عبد المطلب مشرک ہے، لیکن اب زمزم جب مل رہا ہے تو نعرہ اللہ اکبر. تو یہ ان کی زبانوں سے اللہ کے نعرے بلند کروانا، ان سے زمزم کے بارے میں اتنا جنون پیدا کرنا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں. وجہ کیا تھی کہ وہ اصل سلسلہ جو جڑ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا, محمد مدنی کو بھی پورے عالم کے لیے پیدا کیا. جیسے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا, میرے مدنی کا سلسلہ نسب بھی سیدنا اسماعیل سے ملتا. یہ سارے سلسلے جو جوڑے جا رہے ہیں تو مگر معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تقدیر ان موتیوں کو پرو رہی ہے, یہ اتفاق نہیں. اب جناب جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو اب تو میں نے ڈھونڈ لیا بھائی, اب تم کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم شرف تمہیں نہیں دیتے, یہ تو کچھ بھی ہو اس میں تو ہم سب شریک ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو بات نہیں ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلے کے لیے آدمی چن لیں, حکم چن لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے. تو اس زمانے میں ایک عورت تھی کاہنہ. کاہن وہ ہوتے تھے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے غاروں میں پہاڑوں میں, اور جنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے, اور جن خبریں لاتے تھے غیب کی اور وہ لوگوں کو خبریں دیتے تھے, ان کو کاہن کہا جاتا تھا. مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, ان کی بڑی بڑی ریاضت ہوتی تھی, بڑی باتیں جیسے آپ کے ملکوں میں جوگی ہوتے ہیں اس قسم کے, سنیاس دیا ہوا ہے فلاں نے اور یہ کیا ہوا ہے, وہ بھی اسی طرح کے قسم کے لوگ تھے. تو وہ کاہن جو تھا ایک کاہنہ عورت تھی, لیکن تھی وہ مدینہ منورہ, جس پر ان کا اتفاق ہوا کہ کاہنہ تو بنی سعد جو فیصلہ کرتے ہمیں قبول ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو مدینہ سے. وہاں سے جناب مدینہ پہنچے. اب جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے. تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں اس زمانے میں مدینے کے سفر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 4.5 گھنٹے کار میں لگتے تھے. میرے والد صاحب نے جب مدینے کا سفر کیا تو مجھے یاد ہے فرماتے تھے کہ 2 مہینے لگے تھے. پتہ ہے 2 مہینے کیوں لگتے تھے؟ کہ راغب اور مستورہ ان راستوں میں سیل آتی تھی, پہاڑوں سے پانی چلتے تھے. تو جب وہ سیل آ جاتی تھی راستے رک جاتے تھے, لوگ ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں, جب تک پانی کم نہ ہو گزرے کون. تو 2-2 مہینے بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی 1-1 مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی نہیں بیٹھنا پڑتا. جب پانی نہ ہوتا لوگ گزر جاتے تو پھر بھی 8-10 دن لگتے تھے. اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, اور اس دور میں تو ہم نے بھی سفر کیا ہے جب سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھی, کم از کم ٹرک پر یا بڑی گاڑی پر بھی 2 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچنے کے لیے. اور ان گاڑیوں کو بڑی بڑی جو ہیوی گاڑیاں ہیں, ٹرالر ہیں, بڑے بڑے ٹرک ہیں, ان کو آدمی پسند کرتا تھا کہ سامان سے لوڈ ہوں اور ہم سامان پہ بیٹھ جائیں تاکہ دھکے کم لگیں. یہ تو آج اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں شکر نہیں. تو بہرحال وہ رات جب خیبر گئے, خیبر میں جا کے ڈھونڈا. اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہاں جس علاقے میں یہ اترے تو ایک جگہ ایسی آ گئی کہ پانی نہ ملے. اب سب قریش جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی اب یہی ہے کہ جلدی سے قبریں شبریں کھود لو, مرنا تو ہے. تو جہاں جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا, جب اس اونٹ کو کھڑا کیا تو وہاں پانی نکل آیا. تو سب کو پانی مل گیا, کچا کنواں بنا لیا, پانی نکال لیا, جا کے کاہنہ کو بتایا. اس نے کہا اتنی بڑی نشانی کے بعد فیصلہ کرانے کیا ہے, ہوگی اس کا حق ہے. اب فیصلے کی باقی کیا بات رہ گئی ہے کہ زمزم بھی اسی کو ملا, جب تم مر رہے تھے تو پانی بھی اسی کی وجہ سے تمہیں ملا. تو یہ تو قدرت کا اشارہ ہے کہ بھئی زمزم کا سقایا جو ہے وہ عبد المطلب کے خاندان میں رہے گا اور کسی کا حق نہیں ہوگا. یہ ایسے تو نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں کہ جی ہاں بس اتفاق تھا, اس کو اتفاق کہہ کر تو نہیں ٹالا جا سکتا. یہ سارا جو ایک نظم چل رہا ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بچے دیے تو میں ایک بچہ جو ہے نا وہ ذبح کروں گا. کیوں؟ اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا نا کہ بھئی سردار جب آئے اس کے پیچھے 10 بچے ہوں, کثرت اولاد جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. آج کل تو خیر تھوڑے بچے اعزاز سمجھا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ بھائی بچے 2 ہی اچھے, باقی ہوں تو لوگوں کو دے دو. انا لله و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ تو بہر صورت ان سے پوچھے نا کہ جن نے پہلے منصوبہ بندی بھی عمل کر لیا, بچے 2 تھے وہ بھی بڑھ گئے, وہ اب کیا کریں؟ اللہ کے نظام کو جب چھیڑو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں. باقی تم چاہو کہ ہم بچے کم کر لیں گے, فرعون کو تم کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا, تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو؟ جس میں پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا. فرعون نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کو ذبح کیا لیکن موسیٰ پیدا ہو, تو اس نے گولیاں مار کے بندے نہیں ختم کر سکا, تم گولیاں کھلا کے کیا بند کر سکو گے؟ بہرحال یہ عرب میں باعث فخر ہوتا تھا کہ اولاد ہو. آگے جا رہا ہے باپ, 10 بچے جناب جوان پیچھے آ رہے ہیں, تو فخر والی بات ہے. تو بار صورت بڑی لمبی بات ہے, ان کو 10 اولادیں ہو گئیں, ان کے 10 بیٹے, یہ 11 حارث, اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد, اور سب سے خوبصورت. آپ اندازہ کریں کہ بھی کہاں عبد العزہ, اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے, عبد العزہ, عبد اللات, عبد المنات, عبد المسیح, اور کہاں عبد اللہ, یعنی اس نام کا جو چنا وہ ہے. کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرقین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلیہ سے ہے, اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں لیکن وہ نام رکھے عبداللہ کیوں؟ کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ یہ میرے مدنی کا باپ بنے, اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو. یہ اللہ کا نظام تھا نا, کوئی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا, ہم نے تو نام نہیں رکھا. یہ کوئی نظام ہے جو اس قدرت کا جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جوں جوں حضور کے قریب آ رہے ہیں نام کا بھی خیال ہو, نسب کا بھی خیال ہو. یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل, حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک ہماری اس پوری لڑی میں کہیں عورتوں میں گناہ نہیں آیا, کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. تو یہ سارا ایسی باتیں یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے. اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے, اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ قائم ہے, اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس, اپنے کاہن کے پاس جو کعبہ شریف میں رہتا تھا ان کا کاہن, اس کے پاس ہے. اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے, لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں 10, میرے بیٹے 11 ہیں, لہذا تم پورا اندازی ڈالو کس کس بیٹے کا نام نکلتا ہے. تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا, وہ ازلام ڈالتے تھے, ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھے اس کا پورا نکل آیا. اب جب ان نے ڈالا تو پورا نکل آیا عبداللہ کا, اور عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرا کسی بچے کا پورا نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے, کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا. لیکن پورا عبداللہ کا نکلا ہے. عبد المطلب نے کہا کہ پھر ذرا ڈالو, پھر پورا اندازی کی گئی, پھر پورا عبداللہ کا نکلا ہے. عبد المطلب نے کہا پھر کورا ڈالو, پھر کورا ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا. جب 3 دفعہ عبداللہ کا کورا نکلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے, میں اپنی منت کو پورا کروں گا. عبداللہ کو لے کر اصاف, اصاف ان کا بت تھا, ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا, ایک کو مروہ پہ رکھا ہوا تھا, اصاف اور نائلہ, کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا. وہ لے کے چلا قریش کو, پتہ چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تو کیا تھا, تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں, میں تو منت مانی. اس نے کہا کیا ہے منت مانو, یہ کیا منت ہوئی کہ آپ بھی بیٹے کو ذبح کر دیں؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو میں نہیں مانتا, چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر سکہ ہینا کے پاس جاتے ہیں, وہ جو فیصلہ کریں. مشرکین مکہ کے یہ بڑے بڑے جو تھے سارے فرقہ اینا کے پاس آئے, اسے حکایت سنائی گئی. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 سوں. اس نے کہا اچھا ایک طرف رکھو 10 سوں اور ایک طرف رکھو عبداللہ کا نام, اگر پورا نکل آئے اونٹوں کا اونٹ دے کا تو عبداللہ کا چھوڑ, دیت ادا ہو گئی, تمہاری منت پوری ہو گئی. اور اگر نکل آئے پورا عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ. تو عبد المطلب واپس آ گئے, پھر کعبے کے آگے اس کاہن سے کہا, اب اس نے جناب پھر قرآن اندازی کی, ایک طرف 10 اونٹ ہے, ایک طرف عبداللہ, پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا, پھر 20 ہو گئے, پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا, بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا قرآن نکلا. اسی لیے حضور نے فرمایا انا انا ابن الذبیحین, کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں, کہ میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور میرا حقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی ذبیح. اور خدا کی شان ہے اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا, عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا, اور مقام ذبیح جو ہے وہ بھی مل گیا. تو یہ سارا نظم جو ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے, معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظام قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آ رہے. اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے باہر گیا ہوا تھا, راستے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا, اس قبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھی پانی بھرنے کے لیے. پہلے زمانے میں تو عورتیں اسی طرح کنویں پہ جا کے پانی لاتی. ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی, میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے لیے رکا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے غور سے, اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ. اسے کہا اچھا وہ عبد المطلب کے بیٹے تم ہو؟ میں کہا ہاں. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے باپ کو کل ہمارے گھر بھیجنا. عبداللہ سمجھ گئے کہ بھائی وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, ورنہ میرے باپ کو گھر بلانے کا ایک لڑکی سے کیا تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے, صرف ہم جانتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی لڑکی, اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کو بھیجنا. کہتی ہیں میں نے آ کے عبد المطلب سے بات کی کہ ایسے میں سفر پہ آیا, فلاں قبیلے میں رکا, پانی پیا, فلاں لڑکی تھی, اس نے مجھے یوں کہا. تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو. میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار چکریں مار چکے ہیں, وہ لڑکی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی اللہ کی بندی, اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجو اور خود بلا رہی ہے, تو تمہاری تو قسمت کے کیا کہنے ہیں, تمہیں تو کتی دیر نہ کرو, جس وقت کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن عبداللہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ایک دو دن لگ گئے, اور اپنی مشغولیات کی بنا پر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں گئے اس کے قبیلے کے پاس, انہوں نے ہمیں بٹھایا گھر میں, بڑے احترام سے بڑا اکرام کیا, بڑا ہمارا اعزاز کیا. اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے باپ سے بات چھیڑی تو اس نے کہا میں بڑا مجھے افسوس سے, میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا ہے, وہ عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا. تو اب ہم بھی عرب تھے قریش تھے, ہم نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ بھئی ہمیں تم نے خود بلایا ہے, آپ کی بچی نے ہی تو کہا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں. تو اس بچی نے اندر سے آ کے کہا کہ عبداللہ میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی, معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے. میں نے کہا ہاں میری شادی ہے آمینہ سے. اور اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا, ایک چمک تھی, میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں لائے گا, لیکن یہ کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی, اب وہ چونک تمہارے چہرے میں رہی نہیں تو اب میں کیوں شادی کروں. تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا, یہ کوئی ایسی بات تو نہیں. اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ آمنہ سے, آمنہ بنت وہب بن عبد مناف. پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا؟ بلد اسماعیل میں. اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اخوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے. یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو، جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال. یہ وہ شان والا آدمی. وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے. کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا، ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا، تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگوں لوگوں لوگوں، عجیب بات ہے کہ ولد نبی ہذہ الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال. اور اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سالہ سال سے باہر نہیں آیا تھا. کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح، اور پوچھتے ہیں حل ولدا المولود تہذہ اللیلہ، مکے والوں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کہنے لگا دلونی علی بیتہ، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں. جلدی سے مجھے لے چلو. وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح، عبد المطلب آگے کھڑے ہیں. وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا، یہ آج کیسے نکلا ہے؟ کہا آپ نے مطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو، مجھے دکھلا. عبد المطلب نے کہا آرام فرمائے، ابھی لاتا ہوں. میرے پاس نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا. تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے. جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر، فخر مبشیاً، تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا اور جب ہوش آیا تو کہتے ہیں ولد نبی ہذہ الامہ، ولد نبی ہذہ الامہ، کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. اور انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی. یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا. یعنی ایک پہلو پہ نظر ڈالے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان پہ نظر ڈالے کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو کے سارے انتظامات، یعنی ولادت سے قبل بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمین تو زمین ہے، آسمانوں پہ پہرے لگ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے، حضور کی بعثت ہو گئی، ایک آدمی گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن تھا. اس کو بلا کے لیا, اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم کاہن؟ تو نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا لیکن اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت کر. تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی اپنی پہلے دور کی عجیب بات کوئی سناؤ. اس نے کہا میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا, ایک دن میں نے دیکھا وہ جن میرے پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے, آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئیں, آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہیں. میں نے کہا کیوں, بات کیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا. تو جنوں میں شور ہے, آسمانوں میں شور ہے. تو اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ اس نبی عربی کے آنے کے لیے زمینوں پر, آسمانوں میں, شاہوں میں, سلاطین میں, ہر مقام پہ ایک اہتمام تھا. جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ایک عظیم اور نرالا نظر آئے گا, جو مقام اللہ نے پھر اور کسی پیغمبر کو